نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. یہ جو موضوع آپ نے رکھا ہے یہ بڑا اہم ہے، امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا عظیم الشان قول ہے، فرماتے ہیں: ینقض الاسلام عروة عروة اذا نشا فيه من لم يعرف الجاہلية، کہ دین اسلام اس وقت ایک ایک کنڈا کر کے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دین اسلام ایک زنجیر کی مانند ہے، تو ایک ایک کڑی کر کے یہ دین اسلام ٹوٹ جائے گا. کب؟ اذا نشا فیہ من لم یعرف الجاہلیہ، جب دین اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو وقت کی جاہلیت سے آگاہ نہ ہو، جو وقت کی جاہلیت سے آگاہ نہ ہو اور شرک نہ صرف یہ کہ جاہلیت ہے بلکہ اجہل الجاہلیہ ہے، سب سے بڑی جاہلیت، سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی معصیت. وجہ یہ ہے کہ جب تم وقت کی جاہلیت کو نہیں پہچانو گے تو وہ جاہلیت تمہارے اندر سرایت کر جائے گی اور تم اسے اختیار کر بیٹھو گے، کیونکہ تمہیں اس جاہلیت کا تعارف ہی نہیں، تو کیسے بچو گے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخیر، فكنت أسأله في الشر مخافة أن أقع فيه. کہ لوگ نبی علیہ السلام سے خیر کا سوال کرتے، افضل عمل کیا ہے، افضل نماز کون سی، افضل جہاد کون سا ہے، افضل ہجرت کون سی ہے، افضل اسلام کیا ہے، افضل ایمان کیا ہے، خیر کا سوال کرتے. وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے جنت مل جائے گی. وکنت اسألہ فی الشر، اور میں نبی علیہ السلام سے شر کا سوال کرتا ہوں، برائی کا، فتنوں کا، مخافت عن اقع فی، اس ڈر سے کہ کہیں مجھے برائی کا علم نہ ہو، فتنوں کا علم نہ ہو اور میں ان میں گرفتار نہ ہو جاؤں، انہیں اپنا نہ بیٹھوں. تو یقیناً یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ ہمارا دین توحید ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم شرک کو پہچانیں اور پھر شرک کی تباہ کاریوں کو پہچانیں. شرک یہ لغوی اعتبار سے اسم ہے، عربی میں ایک باب ہے اشرک یشرک، اس باب سے یہ اسم. شرک کا معنی حصہ، اسی سے لفظ شریک ہے، حصے دار. بیوی کو شریکہ حیات بولتے ہیں کہ وہ شوہر کی زندگی کی حصے دار ہوتی. دو کاروباری جو ساتھی ہوتے ہیں، آپس میں پارٹنر ہوتے ہیں، انہیں عربی میں شریک کہا جاتا ہے، جس کی جمع شرکا، یہ اشراک، جیسے شریف کی جمع شرفا یا اشراف. اگر کچھ دوست مل کر کوئی کاروباری ادارہ قائم کریں، اسے کمپنی کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو شرکہ کہا جاتا ہے. ایک ایسا کاروباری ادارہ جس میں کئی حصے دار. یہ معنی احادیث میں بھی مستعمل اور مذکور ہے. چنانچہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل الیمن الشرک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے شرک جائز کر دیا. اس شرک سے مراد کاروباری شراکت، کہ ایک شخص کی زمین ہو، وہ اپنی زمین دوسرے کو دے دے کہ اس میں آپ ہل چلائیں، اس کو آپ کاشت کریں، اور فصل جب تیار ہوگی تو وہ آدھی میری آدھی آپ کی. تو گویا شرک کا جو لغوی استعمال ہے وہ ہے حصہ، شریک، حصے دار. اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، کوئی حصے دار نہیں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے اعمال میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے امر میں، نہ اس کی تدبیر میں، نہ اس کی تخلیق میں. اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں، اللہ رب العزت کا جو انتہائی ادب ہے وہ توحید میں. اس لیے یہ نہ کہا کرو کہ اللہ فرماتے ہیں. یہ فرماتے ہیں یہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے, اس میں بھی تعدد کی بو آتی. اللہ تعالیٰ کا ادب یہ ہے کہ یوں کہو کہ اللہ فرماتا ہے, اس کی تعظیم توحید پر. اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں. کسی بھی چیز میں اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں. اور اگر کسی کو شریک بنا دیا جائے کسی بھی معنی میں تو وہ شرک ہوگا. یہ شراکت تین طرح سے ہوتی ہے, جو ناجائز اور باطل, یعنی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کی تین صورتیں, ان کو سمجھو اور ان سے بچنے کی کوشش کرو. اگر وہ تین صورتیں آپ صحیح معنی میں پہچان لیں تو جو شرک کی جاہلیت ہے اس سے آپ آگاہ ہو جائیں گے. پھر باقی مسئلہ بچنے کا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شرک ہوتا ہے اللہ کی ربوبیت میں. ربوبیت ربوبیت ایک بڑا وسیع لفظ ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے, جو کچھ بھی, وہ چھوٹی چیز ہو بڑی ہو, ہمیں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے, زمین کی ہو یا آسمانوں کی ہو, جو کچھ بھی ہے اس کا اللہ خالق ہے. جب اللہ خالق ہے تو اس چیز پر اللہ کا امر چلتا ہے. یعنی اس پوری کائنات کا اللہ خالق ہے اور پوری کائنات کا اللہ مدبر, پوری کائنات کا قیوم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ حی ہے ہمیشہ سے حی ہے اور ہمیشہ رہے گا, نہ اس پر کبھی عدم معدوم ہونا آیا اور نہ کبھی وہ فنا کا شکار ہوگا, اور وہ قیوم ہے. قیوم اسے کہتے ہیں جس میں دو خوبیاں ہوں, ایک یہ کہ وہ بغیر کسی سہارے کے اپنی ذات پر کھڑا ہو, اور دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کو سنبھالنے والا ہو. اللہ تعالیٰ قیوم ہے, کسی سہارے کا محتاج نہیں, اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے, پوری کائنات کو, یہ ساتوں آسمان کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں, یہ اللہ کے کھڑا کرنے سے کھڑے. تو اس کائنات کا خالق اللہ, مدبر اللہ, قیوم اللہ, رازق اللہ. کچھ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو دینے والا اللہ ہے, دے کر چھیننے والا اللہ ہے. اگر نہیں ملتی تو نہ دینے والا اللہ ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, کہ یا اللہ تو اگر دینے کا فیصلہ کر لے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور نہ دینے کا فیصلہ کر لے تو کوئی دے نہیں سکتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ توحید ربوبیت ہے. اب اگر آپ یا کوئی شخص ان میں سے کسی چیز کو غیر اللہ کے نام لگا دے کہ فلاں بھی پیدا کر سکتا ہے، فلاں بھی روزی دے سکتا ہے، فلاں بھی خزانہ دے سکتا ہے، فلاں بھی شفا دے سکتا ہے، فلاں بھی اولاد دے سکتا ہے، تو یہ ربوبیت میں شرک ہے. بلکہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ اولاد تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس بچے کا ایک بال فلاں پیدا کرتا ہے، تو یہ بھی شرک ہوگا. اور یہ دونوں برابر ہوں گے. ایک شخص یہ کہے کہ پورا بچہ بنانے والا دینے والا کوئی دوسرا ہے، کوئی غیر ہے، اور ایک شخص یوں کہے کہ پورا بچہ بناتا تو اللہ ہے، پیدا تو اللہ کرتا ہے، لیکن ایک فلاں بال فلاں لگاتا ہے. دونوں کی بات برابر، دونوں مشرک ہیں، دونوں کے لیے جہنم کی ہمیشگی. اس لیے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس میں نتیجے اور انجام کے اعتبار سے کوئی تقسیم نہیں. چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، دونوں کا انجام برابر ہے، دونوں برباد ہیں، دونوں ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں اور کبھی جہنم سے باہر نہیں نکلیں گے. تو یہ عقیدہ بنا لو کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے. لہ الخلق والامر، یہ خلق بھی اللہ کی ہے اور پوری خلق پر امر بھی اللہ کا. اس بات ختم ہو گئی. خلق اور امر یہ دونوں اللہ کے لیے ہیں. اب سارے کام اس دو نقطوں کے تحت، کسی چیز کا پیدا ہونا یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فعل سے، اور جو چیز پیدا ہو جائے اس پر امر اللہ کا ہے. اس کا چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، جینا، مرنا، کھانا، پینا، حتیٰ کہ درخت کا ایک سوکھا پتا اگر زمین پر گرتا ہے تو اللہ کے امر سے گرتا ہے. اس گہرائی کو سمجھیں اور پہچانیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر سے. ابھی محترم حافظ اختر صاحب نے مثالیں دی آپ کو کہ لود القلیب الجان اللصوص، کہ چور آ رہے تھے، کتا بھونکا، چور بھاگ گئے. اگر یہ کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتا. حالانکہ ان کو بھگانے والا اللہ ہے اور کتے کا بھونکنا اللہ کے امر سے ہے. تو اس گہرائی کو سمجھو، اس گہرائی کو سمجھو. یہ توحید ربوبیت ہے. اس میں کسی چیز میں کسی غیر کو شریک بناؤ گے، حصہ دار بناؤ گے، تو یہ شرک ہو. چاہے کسی ایک مسئلے میں کیوں نہ ہو. شریعت اس کو شرک بھی کہتی ہے اور کفر بھی کہتی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیبیہ کے سفر میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ رات جو بارش برسی ہے، مجھے اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ اس بارش نے کچھ بندوں کو کافر بنا دیا، اس بارش نے برس کر کچھ بندوں کو کافر بنا دیا اور کچھ بندوں کے ایمانوں کو تابہ کر دیا، اس بارش نے کچھ بندوں کے ایمان کو نکھار دیا اور کچھ بندوں کو کافر بنا دیا. صحابہ کرام سناٹے میں آ گئے کہ یہ کیسے، کون کافر ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی وکافر بالکواکب واما من قال مطرنا بنوع کذا فهو مؤمن بالکواکب وکافر بی. کہ جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا کہ یہ اللہ نے برسائی، اللہ کی نعمت ہے، اس ایک جملے نے اس کے ایمان کو نکھار دیا، اللہ راضی ہو گیا، یہ بارش اللہ نے برسائی ہے، اللہ کے امر سے برسی، اس کا ایمان نکھر گیا، اس کے ایمان میں بہار آ گئی، اس کا ایمان تازہ ہو گیا. اور جس شخص نے کہا کہ یہ تو فلاں ستارے کی دین ہے، یہ تو فلاں ستارے کی تاثیر ہے، فرمایا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کفر کر لیا. فہو مؤمن بالکواکب وکافر بھی، اس کا ایمان ستاروں کے ساتھ قائم ہو گیا اور میرے ساتھ وہ کفر کر بیٹھا. تو ایک ہی جملے نے ایسے شخص کو وادی کفر میں دھکیل دیا. اور ہمارے معاشرے میں تو کیا کچھ ہو رہا ہے، نعمتیں اللہ کی، دینے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، اور ان نعمتوں کو چن چن کر غیر اللہ کے نام لگا رہے. اولاد اللہ دیتا ہے اور نام حضور بخش، محمد بخش، پیر بخش. خزانے فلاں دیتا ہے، شفا فلاں دربار سے ملتی. ان ایک ایک نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، یہ شرک ہے، کفر ہے. اس کو پہچانو اور یہ عقیدہ بنا لو کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی خلق ہے، اور اللہ کی اس خلق پہ اللہ کا امر، کسی دوسرے کا امر نہیں. یہ عقیدہ بنا، یہ عقیدہ بناؤ کہ ایک ذرہ بھی کوئی نہیں دے سکتا، ایک ذرہ بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اللہ کے خلق اور امر میں کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کے دو چیلنج ہیں جو موجود ہیں، یہ سائنس ترقی کر کے کہاں تک پہنچ چکی، چاند پر کمندے ڈالی جا رہے، سیاروں کو مسخر کیا جا رہا ہے. اسلام کو اگر باطل کرنا ہے، یہ پوری دنیا یہود و نصارہ اسلام کے خلاف مستقل پلاننگ کر رہے ہیں. ابطال کے لیے صرف دو کام کر لو کافی، ایک وہ چیلنج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مذکور ہے کہ الا فلیخلقوا ذرۃ، کہ اپنے شرکا کو جمع کرو اور صرف ایک ذرہ بنا کر دکھا دو، صرف ایک ذرہ، یہ شعیرہ، ایک دانہ اناج بنا کر دکھا دو، ایک اناج کا دانہ بنا کر دکھا دو. یعنی اپنی تخلیق سے تم جو اناج پیدا کرتے ہو تو اللہ کے دانوں کو زمین میں ڈالتے ہو، اللہ کا دیا ہوا پانی اس میں لگاتے ہو. تم پانی بناؤ بغیر پانی کے، دانہ بناؤ بغیر دانے کے، ذرہ بناؤ بغیر ذرے کے، اپنی تخلیق اپنے خلق سے بناؤ. تم نے کیا کچھ بنا لیا اسلام کو باطل کرنے کے لیے، اس چیلنج کو قبول کر لو. لیکن 15 صدیاں گزر گئی، کسی کو توفیق نہیں ملی، سازشیں ہو رہی، پلاننگ ہو رہی، تفکیر ہو رہی، اسلام کے خلاف ملائین اور بلائین خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں کر سکتا. دوسرا چیلنج ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے، قرآن میں مذکور ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا پروردگار اس کا یہ امر ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوگا اور مغرب میں غروب ہوگا، یہ سارا
طلوع و غروب اللہ کے امر سے، میرے پروردگار کے امر سے. اگر تمہارا امر چلتا ہے تو تم صرف ایک دن کے لیے مغرب سے طلوع کرو اور مشرق میں غروب کر کے دکھا دو. یہ لہ الخلق والامر، کہ خلق بھی اللہ کی اور امر بھی اللہ کا. یہ خلق و امر میں دو مثالیں موجود ہیں کہ اگر اسلام کو باطل کرنا ہے تو ان دو چیلنجوں کو قبول کر لو. لیکن کسی میں یہ ہمت پیدا نہیں ہوئی، غور سب کرتے ہوں گے لیکن کوئی ان کو پورا نہیں کر سکتا، کوئی اس میدان میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ خلق و امر اللہ کا، اس خلق میں سے کسی چیز کو اگر غیر اللہ کی طرف منسوب کیا، یا اس امر میں سے کسی چیز کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا، تو یہ شرک فی ربوبیت ہوگا، جو کفر. کفر ایک بارش کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے والا. محمد رسول اللہ تم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ وہ کافر ہو. لہذا اللہ پیدا کرتا ہے، یہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور اس پر اللہ کا امر چلتا ہے. سانسیں لینا، سانس اندر کی طرف کھینچنا، باہر کی طرف نکالنا، اٹھنا بیٹھنا، ایک انگلی ہلانا، یہ سب اللہ کے امر سے. اگر کوئی کہے کہ یہ انگلی ہلانا میرے اختیار سے، یہ جو میرا فعل ہے اور میں اس پر قادر ہوں، یا فلاں اس پر قادر ہے، یہ شرک ہے. جو کچھ ہے اللہ کے امر سے، اب اللہ کے امر سے. تو اس کائنات پر اللہ کا امر چلتا ہے، نہ اس خلق میں کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ اس امر میں کوئی اللہ کا شریک ہے. اس کے بعد شرک کی دوسری صورت شرک الوہیت ہے. الوہیت میں کسی کو اللہ کا شریک بنایا جائے، الوہیت کا معنی معبود ہونا، معبود ہونے میں کسی کو اللہ کا شریک بنایا جائے کہ اللہ بھی معبود ہے اور فلاں بھی معبود ہے، یہ شرک الوہیت ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے اور تمہارے آبا اجداد کا بھی خالق ہے. تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، لہذا اس کی عبادت کرو. یعنی اللہ معبود کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ خالق ہے. یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں. جب کوئی خالق نہیں تو پھر وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کا الہ ہونا اس لیے ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ قیوم ہے. گویا توحید ربوبیت دلیل ہے توحید الوہیت کی، اور توحید الوہیت مستلزم ہے توحید ربوبیت کو، دونوں لازم ملزوم. اللہ معبود کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق و مالک، لہذا اسی کی عبادت ہوگی اور کوئی خالق نہیں، لہذا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ رب العزت. تو اگر اس عبادت میں کسی کو شریک کرو گے، حصے دار بناؤ گے، تو یہ شرک الوہیت ہے. الوہیت میں شرک، معبود ہونے میں شرک، معبود بنانے میں شرک. اور بڑا خطرناک گناہ ہے، بڑا خطرناک گناہ. کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ جس معاشرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور دعوت کا کام کیا، اس معاشرے میں شرک ربوبیت نہیں تھا. مشرکین مکہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے. ان سے پوچھا جاتا تمہارا رب کون ہے، وہ کہتے اللہ. تمہارا مالک کون ہے، اللہ. خالق کون ہے، اللہ. زمین و آسمان کس نے بنائے، اللہ نے. تمہاری آنکھوں پر، کانوں پر، دلوں پر کس کا کنٹرول ہے، اللہ کا. یہ عقیدہ کس کا ہے، ابو جہل کا. ربوبیت میں مشرقین مکہ نے شرک نہیں کیا، ربوبیت میں ان کا عقیدہ بالکل سلیم تھا اور درست تھا. ابو جہل بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کیا کہتا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملکہ. کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس فلاں شریک کے، لیکن وہ شریک بھی ایسا ہے کہ تو اس کا مالک ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں، مالک تو ہی. وہ مشرکین مکہ نے ربوبیت میں شرک نہیں کیا، الوہیت میں کیا، مگر اس کے باوجود مشرک ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوری زندگی لڑائیاں کی، ان کو مارا، جہاد کیا، اس لیے کہ موحد ہونے کے لیے کامل ہونا ضروری، کہ کوئی الہاد اور کوئی شک و شبہ، کوئی اضطراب، کوئی خلل باقی نہ رہے. تو یہ دوسرا شرک الوہیت میں، کہ معبود بنانے میں آپ کسی کو شریک بنا لیں، کہ غیر اللہ کے نام سجدہ کرنا، غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز ہے. قبروں پر چادریں چڑھانا، قبروں پر دیے جلانا، چراغ جلانا، چراغا کرنا، یہ سب شرک کی انتہائی بھیانک صورتیں. یہ شرک ربوبیت بھی ہے اور شرک الوہیت بھی ہے. یہ شرک کی دوسری صورت کہ الہ بنانے میں شرک کرنا، کسی دوسرے کو اللہ کا شریک بنانا، حصے دار بنانا، یہ باطل، یہ شرک ہے. یہ بڑا سیاہ اور بڑا مہلک گناہ ہے، منہ بے قات میں سے ہے کہ بندہ اس گناہ کا ارتکاب کرے گا برباد ہو جائے گا. ہر قسم کی عبادت کا حقدار اللہ، ہر قسم جو بھی چیز عبادت ہو سکتی اللہ اس کا مستحق ہے، ہر عبادت کا مستحق اللہ. وہ بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، ذبح ہے، نظر و نیاز ہے، محبت ہے، توکل ہے، خوف ہے، جو بھی عبادت ہے اس کا اللہ مستحق ہے، وہ اللہ کے لیے خاص. تو اس چیز کو پہچانا کہ تمام عبادات کا مستحق اللہ برعزت ہے، کوئی دوسرا کسی عبادت کا جو کسی عبادت کے جز کا بھی مستحق نہیں، ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. تیسرا شرک وہ شرک فی الذات و صفات کہلاتا ہے، کہ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. اور یہ بڑی اہم قسم ہے، اس پر غور و فکر بہت ضروری ہے. اللہ تعالی کے پیارے پیارے نام ہیں، اسماء و صفات ہیں، بل اللہ اسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو. ان ناموں کے تعلق سے اپنے اندر توحید پیدا کرو کہ یہ نام اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ خاص ہے. جب یہ اللہ کے نام ہے تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، ان میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں. وہ نام مذکور ہے حدیث میں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. یہ نام اللہ کے لیے ہے، توحید اسماء یا توحید صفات درست کیسے ہوگی، یہ عقیدہ مکمل کیسے ہوگا کہ آپ ان نقطوں کو سمجھیں. نمبر ایک، جو نام اللہ تعالی کے قرآن و حدیث میں بیان ہو گئے وہ سب برحق ہے، یہ پہلا نظریہ، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے لیے ثابت ہے، ان کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. جب اللہ نے بیان کر دیے، اللہ کے رسول نے بیان کر دیے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ بن گیا کہ یہ سارے نام اللہ کے لیے ثابت ہے. اور تیسرا یہ کہ ہم ان ناموں میں سے کسی نام کی تاویل نہیں کریں، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے تاویل نہیں کریں کہ فلاں نام سے یہ مراد ہو سکتا ہے. بھئی جو نام آ گیا اللہ کا، اس نام کا جو ظاہری معنی آپ کی زبان میں بنتا ہے، اس ظاہری معنی کے ساتھ اسے قبول کر لو. مرضی کی تاویلیں کرنا یہ ناجائز ہے، باطل ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ان ناموں میں سے کسی نام میں اللہ کا کوئی مشابہ نہیں، تشبیہ کے قائل نہیں، کوئی مخلوق خالق کے مشابہ نہیں ہے، نہ خالق کسی مخلوق کے مشابہ. بغیر تعویل کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تشبیہ کے اللہ تعالی کے ناموں کو ماننا، ان ناموں میں سے کسی نام میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں. صفات کے تعلق سے اس بات کو اچھی طرح سمجھی، ورنہ اگر کسی صفت میں آپ الحاد کا مرتکب ہو گئے تو وہ شرک ہو جائے گا، اور شرک بدترین گناہ ہے. اللہ تعالی کے نام لینے میں حسن ادب ہونا چاہیے، حسن ادب کا مظاہرہ کیجیے، اور ان ناموں کو قبول کریں دل کی گہرائیوں سے. ان تمام آداب کے ساتھ جو بتائے گئے کہ بغیر تعویل کے معنی، بغیر انکار اور تعطیل کے معنی، بغیر تشبیہ کے معنی، اور بغیر تکلیف کے معنی. تکلیف کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کسی صفت کی کیفیت بھی کوئی نہیں جانتا، یعنی یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا سننا کمال کا سننا ہے، جس میں کوئی نقص نہیں. اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اس کا دیکھنا کمال کا دیکھنا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں. اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، ایسا زندہ جس میں کمال ہو. کمال کا معنی یہ ہے کہ ایسا زندہ جو کبھی معدوم نہیں تھا، ایسا زندہ جس پر کبھی فنا نہیں آئے گا. والاول لیس قبلہ شیء، وہ ایسا اول ہے جس سے قبل کوئی چیز نہیں. والآخر، اور ایسا آخر ہے کہ لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانو، ان صفات میں کسی صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ رزاق ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے رزاق ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ روزی پیدا کرتا ہے اور اپنے امر سے روزی تقسیم کرتا ہے. اب اس صفت کو آپ، اس صفت کے معنی کو کسی غیر کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ شرک ہے. ہمارے معاشرے میں یہ الفاظ ہے کہ فلاں داتا ہے، فلاں داتا ہے. داتا یعنی رزاق، روزی دینے والا، خزانے دینے والا. آپ نے اس فلاں کو اللہ کی صفت میں شریک کر لیا، نتیجہ یہ کہ ربوبیت میں شریک کر لی، الوہیت میں شریک کر لی. اب چونکہ فلاں داتا بن گیا مسلمان میں، لوگ مانگنے جاتے، یہ جانا شریعت کے اعتبار سے باطل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تشد الرحال الا الى افراد المساجد، کہ باقاعدہ سفر کرنا، سامان باندھ کر تیاری کرنا، کپڑے ساتھ لے رہے ہیں، کھانا ساتھ لے رہے ہیں، سادے راہ ساتھ لے رہے ہیں، سفر کر کے جا رہے ہیں. فرمایا کہ یہ سفر ثواب کی نیت سے باطل ہے سوائے تین مساجد کے، بیت اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس. اس کے علاوہ ثواب کی نیت سے کسی درگاہ کی طرف جانا یا کسی خاص مسجد کی طرف جانا کہ وہاں جاؤں گا ثواب زیادہ ملے گا، فرمایا کہ یہ سب باطل. یعنی یہ اسماء کا شرک ربوبیت میں بھی داخل ہو گیا، الوہیت میں بھی داخل ہو گیا، کہ فلاں روزی دے سکتا ہے، خزانے دے سکتا ہے. بلکہ آج کا معاشرہ تو نظریاتی اعتبار سے اللہ کے دینے کا منکر. مجھے کہتے ہیں کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یعنی کہنے والا یہ کہہ رہے کہ صرف خواجہ ہی دیتا ہے، اللہ بھی نہیں دیتا. خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ کوئی نہیں دینے والا. یہ بدترین شرک ہے. تو شرک ربوبیت اور اس کے بعد شرک صفات، کہ اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لو کہ ان صفات میں سے کوئی اللہ کا شریک نہیں، کسی صفت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں. اللہ تعالی ان صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ان صفات کو ہم مانتے ہیں بغیر کسی انکار و تعطیل کے، بغیر کسی تاویل کے اور بغیر کسی تشبیہ کے. تاویل کی مثال یہ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام مرض ہے. جیسے قرآن میں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے. اب کئی لوگ، یہ اشاعر اکثر جو مذہب حنفی سے متصف ہیں، وہ اشاعری ہیں، ماتریدی ہیں. ان کا عقیدہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے. ان کا کہنا یہ کہ فقہ میں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور عقیدے میں ابو الحسن اشعری کے مقلد. جو صفات باری تعالیٰ میں تعویلیں کرتا تھا، آٹھ صفات کو بغیر تعویل کے مانتا تھا، باقی صفات میں تعویلوں کو روا سمجھتا تھا. وہ کہتا کہ اگر اللہ کا ہاتھ ہم نے مان لیا تو ہاتھ تو ہمارا بھی ہے، تشبیہ لازم آئے گی. اللہ کا بھی ہاتھ ہو، ہمارا بھی ہاتھ ہو، تو یہ خالق کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ ہے، لہذا اس میں تعویل کرو. چنانچہ وہ کہہ گیا کہ جہاں بھی ہاتھ کا ذکر ہوگا وہاں ہاتھ کا معنی نہیں کریں گے بلکہ قدرت کا معنی کریں گے. ید اللہ یعنی قدرت اللہ، اللہ کی قدرت. یہ تعویل کیوں کی گئی؟ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہے، ان صفات کا جو ظاہری معنی ہے اللہ نے بیان کیا، اس معنی کے ساتھ اس صفت کو مان لو. انتم اعلم من اللہ، کیا تم زیادہ جانتے کہ اللہ رب العزت خود لفظ قدرت کیوں نہ استعمال کر کے؟ حالانکہ اللہ نے اپنے آپ کو قدیر کہا ہے، قادر کہا ہے، اس صفت کا استعمال الگ کیا ہے اور یہ صفت الگ استعمال ہو. اللہ کا ہاتھ، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس صفت کو مانتے ہیں لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے. کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ کا ذکر قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. اللہ کا ہاتھ کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے کیسا ہے. کیا ہم جیسا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ لیسا کہ مثل ہی شئی، اس جیسی کوئی چیز نہیں. پھر کیسے ہم نہیں جانتے. لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ہر صفت صفت کمال ہے, اس میں کوئی نقص نہیں. تو اس عقیدے میں کیا جھول ہے؟ بالکل واضح. تو صفات باری تعالیٰ میں تعویلیں کرنا یہ بھی شرک ہے. اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ رب العزت کی تمام صفات کے بارے میں یہ عقیدہ بناؤ کہ اللہ کی تمام صفات پر حق ہے, سب پر ایمان لاتے ہیں, کسی صفت کی تعویل نہیں کرتے اور کسی صفت کے بارے میں تشبیہ کے قائل نہیں. اللہ ان تمام صفات میں یکتا اور اکیلا ہے. تو یہ تین طرح کا شرک ہے جو معاشرے میں پایا جاتا ہے, اور جس شرک کی تفنید کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں, نمبر دو یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت میں, اللہ کے معبود ہونے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی کسی ایک عبادت کے لائق نہیں, کسی ایک عبادت کا مستحق نہیں. جو اللہ کی صفات ہیں, اللہ کے اسماء ہیں, ان میں کوئی اللہ کا شریک نہیں. ان صفات کو صحیح معنی میں سمجھو اور مانو, قبول کرو, اور ان کے تعلق سے جو توحید ہے اس توحید کو پہچانو اور اختیار کرو. اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے, اس کی ربوبیت میں کسی غیر کی عبادت نہ کی جائے, کسی غیر سے مدد طلب نہ کی جائے, کسی غیر کو الہ نہ سمجھا جائے. اللہ رب العزت نے شرک کی نفی ایک مقام پر کی اور اس کی چار وجوہات بیان کی. یہ مقام جو بھی آپ نے سنا سورہ سبا سے, اللہ فرماتا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, ان لوگوں کو پکارو بلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو, مشکل کشا سمجھتے ہو, حاجت روا سمجھتے ہو, بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو, پکارو بلاؤ ان کو. اللہ فرماتا ہے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, وہ لوگ تو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں, نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں, ایک ذرے کے, ایک ذرے کے بھی مالک نہیں. جن جن کو تم پکارتے ہو, چاہے وہ انبیاء ہو, چاہے وہ ملائکہ ہو, وہ جن ہو, انسان ہو, حجر ہو, شجر ہو, فرمایا کہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں. اور دوسری بات فرمایا کہ وما لہم فیہما من شرک, اور ان میں سے کسی کا زمین و آسمان میں, کہ زمین و آسمان کی کسی چیز میں کوئی حصہ اور کوئی شراکت بھی نہیں, نہ وہ مالک ہے اور نہ وہ شریک ہے. وما لہ منہم من ظہیر, اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار اور معاون ہے, کسی چیز کی تخلیق میں, کسی امر میں, کسی تدبیر میں کوئی اللہ کا معاون بھی نہیں, مددگار بھی نہیں. اور چوتھی چیز یہ کہ ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له, کہ اللہ کے پاس کسی کی شفاعت بھی نفع دینے والی نہیں سوائے اس کی شفاعت کے جس کو اللہ شفاعت کا اذن دے دے, اجازت دے دے. چار چیزیں. شرک کیوں باطل ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود کیوں نہیں ہو سکتا؟ بگڑی بنانے والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ حاجت روا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ تمام صورتیں ان چار میں سے کسی ایک صورت کے تابع. کسی سے آپ مانگے کوئی چیز تو کس سے مانگے کہ جو اس کا مالک ہو؟ ایک چیز کا ایک شخص مالک ہے, آپ اس سے مانگے. اللہ فرماتا ہے کوئی مالک نہیں, ایک ذرے کا بھی, نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں کسی ایک ذرے کا کوئی مالک نہیں, مالک میں ہوں. دوسرے مانگنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مالک تو نہیں ہے لیکن مالک کا شریک ہے, حصے دار ہے, پارٹنر, تو آپ اس سے کہیں کہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہے, اپنے حصے میں سے کچھ دے دو, آپ بھی اس کاروبار کے پارٹنر ہیں, اپنے حصے میں سے کچھ دے دو، اپنے پرافٹ میں سے کچھ دے دو. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی میرا شریک بھی نہیں، کوئی پارٹنر، کوئی حصے دار بھی نہیں. تیسرا، آپ اس سے مانگ سکتے ہیں کہ جو اس کاروبار میں یا اس معاملے میں معاون ہو، مددگار ہو، کہ بھائی آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ اس کے معاون ہیں، آپ کا بھی حق ہے، آپ کچھ دے دو. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی میرا معاون نہیں، کوئی مددگار نہیں. اور چوتھا وہ ہے جو مالک تو نہیں، حصے دار بھی نہیں، مددگار بھی نہیں، لیکن اس کی سفارش چلتی، پرسی چلتی. کیا آپ اس پر مؤثر ہیں؟ آپ اس کے لیے بڑے ہیں، محترم ہیں، آپ کی سفارش چلتی ہے، پرچی چلتی ہے، آپ سفارش ہی کر دو. اللہ فرماتا ہے کسی کی شفاعت مفید نہیں، نافع نہیں. تو اور مانگنے کی کون سی صورت ہے؟ ربوبیت میں شراکت کی اور کون سی صورت ہے؟ اس پوری کائنات کا اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، نہ کوئی اللہ کا شریک ہے، حصے دار ہے، کہ آدھی خلق اللہ کی ہو، آدھی کسی دوسرے کی ہو. سورج اللہ نے بنایا، چاند کسی اور نے بنایا. کسی کو چھ بیٹے اللہ نے دے دیے، دو کسی اور نے دے، کوئی شریک نہیں، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی پیدا کرنے والا. تیسرا معاون، کوئی اللہ کا معاون بھی نہیں. اور چوتھا شفیع، اللہ کا کوئی شفیع بھی نہیں. کسی کی سفارش اللہ کے ہاں کارگر نہیں. ہم آگے بتائیں گے کہ شفاعت کے اصول کیا ہیں، شفاعت کارگر کب ہوتی، لیکن شفاعت میں کسی کو اختیار نہیں. تو پھر شرک کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کسی اور کو پکارنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جب نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی شفیع ہے، نہ کوئی معاون ہے. اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہی خالق، اکیلا ہی مدبر. جب وہ اکیلا خالق ہے، اکیلا مدبر ہے، تو ہر قسم کی عبادت کا وہ اکیلا ہی مستحق ہے. لہذا شرک ایک بڑا ہیبت ناک گناہ، بڑا ہیبت ناک گناہ. شرک ایک ایسا گناہ، واحد گناہ. کچھ اور گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ واحد گناہ ہے کہ جو اس کا ارتکاب کرے گا وہ تمام انبیاء کی شریعت کا باغی ہوگا. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو انبیاء بھیجے ان سب سے پوچھو کہ کیا ان میں سے کسی نبی کے دور میں اللہ کے سوا کوئی معبود تھا. ہر نبی سے پوچھو، ابراہیم سے پوچھو، اسماعیل سے پوچھو، نوح سے پوچھو، اسحاق سے پوچھو، یعقوب سے پوچھو، موسیٰ اور عیسیٰ سے پوچھو علیہ السلام، کہ کسی نبی کے دور میں کوئی معبود تھا. یا اللہ کیسے پوچھے؟ انبیاء تو فوت ہو چکے، کیسے ان سے پوچھے؟ فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے پوچھو، کیونکہ یہ قرآن انبیاء سابقین کی دعوت کا محافظ ہے، امین ہے. اس قرآن نے انبیاء سابقین کی دعوت کو پوری امانت کے ساتھ پیش کیا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے قبل جو انبیاء بھیجے ان کی طرف یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ بتا دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرو. تو جو اللہ کے سوا کسی کو معبود ٹھہرائے گا، مقرر کرے گا، کسی شریک کو مقرر کرے گا، وہ نہ صرف یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا باغی ہے، وہ ہر نبی کی دعوت کا باغی ہے. تو ایسے انسان کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ غور کیجیے، کیا اس کا انجام ہوگا جو ہر نبی کی دعوت کا منکر ہو؟ اس لیے دوستوں اور بھائیوں، شرک کو سمجھنا اور پہچاننا ضروری ہے. ہمارے دور میں شرک ہو رہا ہے، اور اس کو شرک سمجھا نہیں جاتا, اس کو شرک قرار دیا جاتا. یعنی یہ شرک شفاعت, شرک تمثل, یہ آج کے دور میں پائے جانے والے شرک کی سب سے بڑی صورت ہے, شرک تمثل. حالانکہ وہ شرک ہے, وسیلہ طلب کرنا شرک ہے. بھی ایک وسیلہ ہے جائز اور ایک ہے ناجائز. جائز وسیلے کی تین صورتیں, اللہ کے لیے وسیلہ پیش کرنا جائز مشروع تین صورتوں میں. نمبر ایک یہ کہ وسیلہ پیش کرنا اپنے اعمال صالحہ کا, اپنی نیکیوں کا, جیسے حدیث غار. نمبر دو, وسیلہ پیش کرنا اللہ کو اللہ کی صفات کا, اللہ کے اسماء کا, اللہ کے افعال کا. یا اللہ میں تجھے پکارتا ہوں اس وسیلے سے کہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, تو مجیب الدعوات ہے. اللہ کی صفات کا وسیلہ اللہ کو پیش کرنا. اور تیسرا, اللہ کی ذات کو وسیلہ پیش کرنا نیک لوگوں کی دعا کا, نیک لوگوں سے کہا جائے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, ان کا دعا کرنا, یہ وسیلہ مشروع ہے. لیکن نیک لوگوں کی ذات کا وسیلہ, یہ شرک ہے. بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور میں جس جاہلیت کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا وہ توسل تھا. وہ کہتے کہ ماں نعبد ان کرنے پورے اللہ زلفا, کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے. میرے دوستو بھائی, یہ توسل جو ہے, جو آج ایک عام مرض ہے, ایک عام شرک کی صورت ہے, خطرناک شرک ہے. اور اس کے جواز کے لیے کیا کیا بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں, اللہ ہماری سنتا نہیں, ان کی ٹھکراتا نہیں, وزیر سے ملنا ہے تو اس کے سیکرٹری کا وسیلہ, بادشاہ سے ملنا ہے تو وزیر کا وسیلہ, چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کا وسیلہ. تم نے خانے کے کائنات کو کیا سمجھا ہو کہ اللہ بادشاہ, اللہ وزیر ہے, اللہ چھت ہے؟ لئی سک مسل ہی صحیح, اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. اپنی مریض قسم کی مثالوں کو اللہ پر فٹ کرتے ہیں. جو ذات یہ کہتی ہے کہ ہم تمہاری شاہرخ سے قریب ہیں, جب وہ شاہرخ کے قریب ہے تو پھر کس کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہو, کس کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہو؟ ایک بادشاہ اگر آپ کے کمرے میں آ جائے اور کہے جو مانگنا مانگو, آپ کے نہیں ٹھہرو, میں پہلے اسلام آباد جاؤں گا اور آپ کے سیکرٹری کا وسیلہ لے کر آؤں گا, آپ کو احمق کہا جائے گا یا نہیں؟ وہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ تمہاری شارک سے قریب ہوں, مجھے پکارو میں دوں گا. آپ کہیں کہ نہیں, میں پہلے بغداد جاؤں گا, پیرانے پیر کا وسیلہ لے کر آؤں گا, پھر مانگوں گا. جو ذات شارک کے قریب ہے اور فرما رہے مانگو مجھ سے, آدھی رات کے بعد آسمان اول پر آتا ہے اور طلوع فجر تک پکارتا ہے, شفا مانگ لو, رزق مانگ لو, سوار کرو میں دینے والا ہوں, عطا کرنے والا, جس کی عطا کی حد نہیں ہے. پوری کائنات اس کی مخلوق ہے, اس کے خزانے کبھی نہ ختم ہونے والے. یہ شرک توسل اور شرک شفاعت جو زمانے میں آج پھیلا ہوا ہے, خطرناک قسم کا شرک. جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور میں سب سے زیادہ اسی جاہلیت کا سامنا کرنا پڑا تھا. انہوں نے کہا تھا ہارا شفاعنا عند اللہ, کہ جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ ہمارے سفارشی اللہ کے ہیں, ہمارے سفارشی ہیں. اللہ اکبر. میرے دوست اور بھائیو, شفاعت کے تین اصل ہیں, تین قاعدے ہیں شفاعت کے. دین اسلام میں شفاعت پر حق ہے, لیکن شفاعت کے تین قاعدے ہیں, اور یہ بیچارے ان قواعد کو نہیں پہچانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا ہم قرب حاصل کر لیں، جس کو ہم پکار لیں، وسیلہ لے لیں، وہ ہماری شفاعت کرے گا، شفاعت کرنے کا اہل ہے. نتیجہ یہ کہ آج یہ توسل اور شفاعت کا معاملہ بڑے انحراف کا شکار ہو گیا. یہ چار سلسلے جو ہیں، یہ سہروردی، چشتی، قادری اور کون سے نقشبندی، یہ ان چاروں طرق میں حاضر امام سے لے کر اس امام کی سند جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کے وسیلے کو طلب کر کے سوال کیا جاتا ہے. اور عقیدہ یہ کہ ان کے وسیلے سے یہ خوش ہوں گے، ہماری شفاعت کریں گے، حالانکہ شفاعت کے قواعد کو ہم نہیں پہچانتے. میرے بھائیوں، شفاعت کے تین قاعدے. ایک قاعدہ یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے اللہ کی مرضی سے شفاعت کریں گے، یعنی دوسرے الفاظ میں شفاعت صرف وہ کرے گا جس کو شفاعت کرنے کا اللہ کی طرف سے اذن حاصل ہو جائے، اور کوئی نہیں کر سکتا. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس میں کیا بیان ہے؟ اس میں کیا بیان ہے؟ آیت الکرسی میں اسی عقیدے کا ذکر، اسی عقیدے کا ذکر کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اللہ کا اذن حاصل. یہ شفاعت کا قاعدہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ شفاعت کس کی ہوگی اس کا تعین بھی اللہ کرے گا، اپنی مرضی سے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. شفاعت کے قابل کون ہے، شفاعت کے مستحق کون ہے، اس کا تعین بھی اللہ کرے گا. اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کی جس کی شفاعت بھی اللہ راضی ہو. اور اللہ کس کی شفاعت پہ راضی ہے، کس کی شفاعت پہ راضی ہے، اس کے لیے دو باتیں، اس کے لیے دو باتیں. یہ تیسرا قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس کی شفاعت پر راضی ہے، یہ اللہ صرف اس پر راضی ہے جس نے دو بنیادوں کو تھام لی. ابو العالیہ بڑی چوٹی کے ایک محدث گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ دو سوال ایسے ہیں جو تمام اولین و آخرین سے کیے جائیں گے. قیامت کے دن دو سوال تمام اولین و آخرین سے ہوں گے. ایک سوال یہ کہ ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے رہے. دوسرا سوال یہ کہ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے میرے پیغمبروں کی دعوت کا کیا جواب دیا. ان ایک سوال عبادت کا، دوسرا ہدایت کا، تم نے کس کی عبادت کی اور تم نے کیسے عبادت کی، کس طریقے سے عبادت کی، یہ دو سوال سب سے ہو رہے. اور اللہ کی رضا کی یہ دو بنیادیں، ایک عبادت، دوسرا اطاعت. تو اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہے، کس کی شفاعت پر اللہ راضی ہے جس نے ان دو سوالوں کی تکمیل کر لی. ایک یہ کہ عبادت کے تعلق سے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیا، اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کی یہ فکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. دوسرا یہ کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اطاعت کے لائق نہیں. اب اللہ اسے راضی، ایسے شخص سے اگر گناہ ہوئے، کوئی معصیتیں ہوئی، کوئی غلطیاں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں کہے گا اس کی شفاعت کرو، میں اس کو معاف کروں، کیونکہ اساس ٹھیک ہے، اس نے ان دو عقیدوں کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کر لی. لیکن ایک شخص شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقام کو نہیں پہچانتا اور نہ ہی پیغمبر کی اطاعت کے مقام کو جانتا ہے. فلاں کی تقلید، فلاں کی بات، فلاں کی رائے، فلاں کے ملفوظات. اور وہ شخص شفاعت کا امیدوار ہو، یہ اس کی جہالت بھی ہے، حماقت بھی. یہ شفاعت کے تین قاعدے کہ صرف شفاعت وہ کرے گا جس کی شفاعت اللہ چاہے گا. تم یہ سمجھتے ہو کہ جس کو ہم مان لیں کہ یہ بزرگ ہے، ولی ہے، نیک ہے، وسیلہ اس کا تھام لیں تو وہ شفاعت کرے گا؟ شفاعت کا اہل ہے؟ یہ تمہاری بھول ہے. کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو شفاعت کی اللہ اجازت دے گا. سب سے بڑے شافع محمد رسول اللہ، اللہ کے پاس جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، کوئی بات نہیں کر سکیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، طویل ترین سجدہ. بالآخر اللہ فرما گا ارفع راسک وقل تسمع وشفع تشفع، اپنا سر اٹھا دو، بات کرو، اب آپ کی بات سنوں گا، اور شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کروں گا. اذن مل گیا، اذن کے بغیر نہیں. تو باقیوں کا کیا مقام؟ کوئی مقام نہیں. اس لیے جو شرک توسل ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اور اس توسل کو ہم شفاعت کا سبب قرار دیتے ہیں، باعث قرار دیا، عقیدہ باطل. شفاعت کے یہ تین اصول ہیں. پھر کون اس میں داخل ہوگا، کون خارج ہوگا؟ کہ شفاعت اللہ کے امر سے ہوگی، اللہ کے اذن سے ہوگی، اور جس کے لیے شفاعت کرنی ہے اس کا تعین اللہ فرمائے گا. اور اللہ رب العزت کی شفاعت کے تعلق سے رضا صرف ان لوگوں کے حق میں ہوگی جنہوں نے ان دو سوالوں کی تکمیل کر لی کہ مادہ کنتم تعبدون، تم نے پوری زندگی کس کی عبادت کی، وہ مادہ عجبت المرسلین، اور تم نے میرے پیغمبروں کی تعبد کا کیا جواب دیا. اللہ کی عبادت اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت، اس نے ان دو چیزوں کو پورا کیا. اس کے بعد اگر کسی خطا کا ارتکاب کیا، کسی غلطی کا ارتکاب کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اپنے انبیاء کو، اپنے صلحاء کو شفاعت کا اختیار دے گا، اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا. باقی اپنی مرضی سے کوئی شفاعت کرے، جس کی چاہے کرے، یہ ناممکن ہے، اس بات کو بھول جاؤ. تو اس تعلق سے جو شرک کی صورتیں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں اس کی تفنید ہونی چاہیے. اللہ کو براہ راست پکارو، اور اللہ رب العزت کسی وسیلے کا محتاج نہیں، براہ راست سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، دیتا ہے. اس کے لیے شرط بھی نہیں کہ کوئی نیک ہو، گناہگار ہو. اللہ نیکوں کو بھی سنتا ہے، گناہگاروں کو بھی سنتا ہے. اللہ رب العزت انسانوں کو بھی سنتا ہے، جانوروں کو بھی سنتا ہے. یہ تقسیم کہاں سے آ گئی؟ یہ تقسیم باطل. پھر یہ جو ایک شرک ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، جس کا تعلق صفات باری تعالیٰ سے ہو سکتا ہے. جیسے ایک کہا جاتا ہے رحمان بھائی آ گئے، جبار بھائی آ گئے، غفار بھائی آ گئے. ایک شخص کا نام عبد الرحمان، عبد الغفار، عبد الجبار. جبار تو اللہ ہے، رحمان تو اللہ ہے. اس ایک جملے میں آپ نے دو گناہوں کا ارتکاب کیا. ایک اس بندے کو رحمان کہہ دیا، دوسرا بھائی کہہ دیا. اللہ کا کوئی بھائی نہیں. الفاظ کے استعمال میں احتیاط ہونی چاہیے، شرک کے ذرائع کے سدے باب ہونا چاہیے، امراض کا تعدی، ادوا، یہ بھی ایک شرک کی صورت معاشرے میں پھیلی. بھی فلاں بیماری متعدی ہوتی، جس شخص کو فلاں بیماری لگ جائے اس کے قریب نہ جا، اس کے قریب نہ جا، یہ بیماری متعدی ہے، یہ الفاظ میں شرک ہے. اس لیے کوئی مرض متعدی نہیں، اور اگر متعدی ہے تو عقیدہ یہ ہو کہ یہ اللہ کے امر سے متعدی، مرض کے ذات ہی متعدی نہیں، بلکہ متعدی تب ہوگا جب اللہ کا امر ہوگا. ٹھنڈا پانی پینے سے زکام ہوتا ہے، کیا سب کو ہوتا ہے؟ بتائیے، سب کو ہوتا ہے؟ نہیں. جس کو ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے، جس کو نہیں ہوتا اللہ کے امر سے نہیں ہوتا. لیکن یہ تاثیر ٹھنڈے پانی میں پیدا مت کیجیے. ہاں آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فر من المجذوم فرارا من الاسد، کہ جو کوڑ کا مریض ہو، کوڑی کا مریض ہو، اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے. نبی علیہ السلام کا فرمان، کوڑ کے مرض میں جو مبتلا ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے. تو اس کا معنی یہ کہ یہ مرض متعدی ہے، اس سے بھاگنے کا حکم دیا گیا ہے. میرے بھائی، اللہ کے پیغمبر نے جو بھاگنے کا حکم دیا صرف تمہارے عقیدے پر ترس کھاتے ہو کہ ایسا نہ ہو تم کسی کوڑی کے مریض کے پاس چلے جاؤ اور اللہ کے امر سے وہ مرض تمہیں بھی لگ جائے اور تم یہ کہہ دو کہ فلاں مریض کے پاس میں گیا تو اس کا مرض مجھے لگ گیا، پھر یہ شرک ہو جائے گا. تو اس کا سدے باب کرو، اس کے قریب ہی نہ جاؤ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو شیطان تم پر وار کر دے اور تم بد عقیدگی کے زمرے میں آ جاؤ. یہ جملہ تمہارے منہ سے نکل جائے. ہاں اگر یوں کہہ دو کہ فلاں مریض کے پاس گیا اور اللہ کے امر سے اس کا مرض مجھ میں بھی داخل ہو گیا، شفا دینے والا بھی اللہ اور بیماری لگانے والا بھی اللہ، یہ دونوں کام اللہ کے امر سے. کچھ مثالیں بھی آپ نے سنی، کالی بلی آگے سے گزر گئی نقصان ہوگا، الو کی آواز سن لے کوئی مرے گا، تطیر جو دور جاہلیت کی بدعت شرک ہے، کسی اچھے انسان کو دیکھا تو یہ سمجھنا کہ فلاں شخص کو دیکھا اچھا دن گزر جائے گا، کسی بدحیت کو دیکھا تو فلاں منحوس کو دیکھ لیا پتہ نہیں دن کیسے کٹے گا. یہ ساری شرک کی وہ صورتیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، ہمیں ان کا ادراک نہیں. ابو موسیٰ اشعری کی حدیث کہ شرک اخفا من دبیب النمل، شرک اخفا من دبیب النمل، کہ شرک جو ہے یہ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی، چونٹی کی آہٹ سے. مانا یہ کہ چونٹی کی آواز تم سن سکتے لیکن بعض اوقات شرک ایسا طریقے سے تم پر حملہ آور ہوگا کہ تمہیں اس کا ادراک اور احساس نہیں ہوگا. صحابہ سن کے پریشان ہو گیا، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک دعا یاد کر لو، ایک دعا یاد کر لو، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. مسلم احمد کی حدیث، کہ اللہ ہم ہر اس شرک سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس شرک کو ہم جانتے ہیں، اور ہر اس شرک سے ہم استغفار کرتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے. بعض اوقات بھولنے سے، بے توجہی یا بے دھیانی سے اگر شرک کا ارتکاب ہو جائے تو یا اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم کو معاف کر دے. یہ سارے شرک کی صورتیں معاشرے میں موجود ہیں. یہ دوسروں کی بات کو ماننا، فلاں کی رائے، فلاں کا فتویٰ، فلاں شخصیت بڑی عظیم ہے اس کی بات کا میں انکار نہیں کر سکتا، شرک ہے. یہ شرک حاکمیت تو شرک ربوبیت یا شرک الوہیت کی ایک شاخ ہے، یہ سب شرک ہے. حکم میں کسی غیر کو اللہ کا شریک کرنا، حکم تو اللہ کا، ان حکم الا اللہ، حکم صرف ایک اللہ کا، ولا شرک حکم احدا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کا کوئی شریک نہیں. کہ فلاں شخصیت بہت بڑی ہے، بڑی متقی، بڑی معتبر، بڑی علمی، محدث، حافظ حدیث، اس کی بات کا میں انکار نہیں کر سکتا، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی. جملہ شرکی ہے، جملہ شرکی ہے. اس حکم میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں. امام زہبی نے جو لکھا اس کو پلے سے باندھ لو. وہ فرمایا کرتے تھے کہ الحق کو لا یعرف بالرجال، اعرف الحق کا تعرف اہلہ، کہ حق شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا. اس باب کا سدے باب کر دیا، حق شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا. ایسا نہ ہو کسی شخصیت کا خول تم پر چڑھ جائے کہ فلاں شخصیت کی کسی بات کو میں رد نہیں کر سکتا، اس کی ہر بات ٹھیک ہے، اس کی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کہو، ایسا مت کرو. اعرف الحق تعرف اہلہ، تم حق کو پہچانو، جب حق کو پہچان لوگے تو اہل حق کو بھی پہچان جاؤ گے. حق کیا ہے؟ قرآن و حدیث. قرآن و حدیث کو پہچان لو، قرآن و حدیث پڑھو، قرآن و حدیث رہنمائی لو. جب حق کو پہچان لوگے تو پھر تم دیکھو گے اس حق کے سانچے میں کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. جو آ گیا وہ صاحب حق ہے، جو نہیں آ رہا وہ باطل ہے. یہ بھی شرک کی صورت ہے. کہ فلاں کی بات قابل رد نہیں ہو سکتی، اس کی ہر بات ٹھیک. امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ ما من احد الا یؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا الخبر، کہ اس کائنات میں کوئی بھی ہو اس کی بات درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے اللہ کے پیغمبر کی قبر کی طرف اشارہ کر کہ اس قبر میں جو ہستی مدفون ہے اس کی ہر بات ٹھیک ہے، ہر بات درست ہے اور کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں یہ مختلف شعبہ باز آتے ہیں، بحروفی آتے ہیں، ہم ان کو کیا سے کیا مان لیتے ہیں. بھائی ان اعتقادات کو ختم کرو، شریعت کی روح کو پہچاننے کی کوشش کرو، شریعت کی روح کو پہچاننے کی کوشش کرو. خیر اور شر کا منبع کوئی شخصیت نہیں، خیر اور شر اللہ نے پیدا کی اور اللہ کے امر سے آتی. صحت اللہ کے امر سے آتی، بیماری اللہ کے امر سے آتی، یہ دونوں اللہ کے مخلوق ہیں. رزق اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے امر سے ملتا ہے. اگر نہیں ملتا، فقر ہے تو وہ بھی اللہ کے امر سے ہے، فقر بھی اللہ کے مخلوق. اللہ جس پہ چاہے اس کو نافذ کر دے، جس سے چاہے اٹھا لے، یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے امر سے. کہ فلاں پتھر پہنوں گا مجھے شفا ملے گی، فلاں پتھر مجھے موافق نہیں، فلاں پتھر موافق ہے فلاں موافق نہیں، یہ سب شرکیہ جملے جو اس معاشرے میں عام. خیر ہو یا شر ہو، صحت ہو یا مرض ہو، رزق ہو یا فقر ہو، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے امر سے آتی. ان کے بارے میں تمہارا اعتقاد بالکل شریعت اور کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ میرے دوست اور بھائیو شرک کی تباہ کاری ہیں جن کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اجتماعی تباہ کاریاں، انفرادی تباہ کاریاں جن کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ کہ مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا، باقی کیا بچا؟ کچھ بچا باقی؟ جب کوئی نیکی قبول نہیں ہو رہی، نمازیں مردود، روزے مردود، حج مردود، تو ایسے انسان کے پلے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. اس لیے وقت کی جاہلیت کو پہچانا. ہمارے ہاں آج کے اس دور میں جو سب سے بڑی جاہلیتیں ہیں ان میں ایک جاہلیت ہمارا نظام قبور ہے، بڑا شرک ہے. ابن عباس کا قول ہے کہ 10 صدیوں تک اس دنیا میں شرک نہیں تھا، 10 صدیوں تک، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر نوح علیہ السلام کی تخلیق تک 10 صدیاں ہیں، 10 صدیاں. ایک ہزار سال، ان 1000 سالوں میں دنیا میں شرک نہیں تھا. پہلا شرک قوم نوح نے کیا، اس شرک کا آغاز ان کے نظام قبور سے ہوا، قبروں کے نظام سے. لوگ مرے، انہوں نے ان کو دفن کیا، وہ لوگ ان کے یہاں معتبر تھے، انہوں نے قبروں کو پکڑ لیا، قبروں کی مجاورتیں کی، قبروں کے پاس بیٹھے، حتیٰ کہ چلتے چلتے قبروں کو سجدے شروع ہو گئے. ہمارا نظام قبور جو ہے پاکستان میں، اور اس پر پھر اوقاف کی وزارتیں، یہ سب کے سب شرکیہ صورت. قبریں بنانا، ان کو پختہ کرنا، ان کو اونچا کرنا، یہ قبر بناؤ شریعت کے مطابق، لیکن پختہ کرنا، اونچا کرنا، سنگ مرمر کا استعمال، قبروں پر لکھنا، قبروں پر کبے بنانا، قبروں پر چراغاں کرنا، یہ سب کے سب شرک ہے. قبروں پر سجدے کرنا شرک ہے. قبر کے پاس قبر والے کو نہیں اللہ کو پکار، یہ بھی شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت برسا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی. سجدہ اللہ کو کرتے تھے لیکن قبروں کے پاس بیٹھ کے کرتے تھے، مزاروں کے پاس بیٹھ کے کرتے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے لانتوں اور ہلاکتوں کو طلب کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بربادی کے مستحق ہیں. یہ صرف شرکیہ صورت ہے. ان کے خلاف دعوت ہونی چاہیے, ان کی تفنید ہونی چاہیے. یہ قبروں کی زیارتیں ان کا صدقہ باب ہو یا پھر یہ شرعی صورت میں ہو, زیارت قبور مشروع بھی ہے غیر مشروع بھی, جائز بھی ہے ناجائز بھی. جائز قبروں کی زیارت صرف یہ ہے کہ آپ قبروں کی زیارت کریں دو مقاصد کے تحت. نمبر ایک, اپنے لیے عبرت کہ کل میں نے بھی مرنا, جہنم کو یاد کریں, قبر کو یاد کریں, قبر یاد آئے گی, آخر یاد آئے گی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے, زارو قطار روتے, لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو, فرمایا جب قبر کو دیکھتا ہوں تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث یاد آ جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے, اور جو یہاں ناکام ہو گیا, مبتلا عذاب ہو گیا, وہ جو جو آگے بڑھے گا اس کا عذاب اور بڑھتا جائے. ایک یہ مقصد اپنے لیے عبرت, دوسرا مقصد یہ ہے کہ قبر والے کے لیے دعا, قبر والے کے لیے دعا. اس کے علاوہ جو بھی مقصد ہے ان کو پکارنا, مدد طلب کرنا, دیے جلانا, چادریں چڑھانا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں, حالانکہ قبر پر دیا جلانا بڑے شرکوں میں سے ایک شرک ہے. یہ پہلی بات یہ کہ قبر پر دیا آپ کیوں جلا رہے ہیں, یہ چراغا کیوں کر رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ صاحب قبر کو راضی کرنا. اس کا معنی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ صاحب قبر آپ کے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں. مانا وہ زندہ, مانا وہ سب کچھ جانتا ہے, وہ عالم الغیب ہے. اچھا اس دیا کیوں جلا رہے ہیں؟ تاکہ راضی ہو. پھر راضی کر کے کیا لینا ہے؟ تاکہ میری مرادیں پوری کر دے. مانا یہ کہ وہ اس عمل کو بھی جانتا ہے, راضی بھی ہو سکتا ہے, مرادیں بھی پوری کر سکتا ہے. اتنا بڑا شرک اور تم کہتے ہو شرک نہیں. یہ دیا جلانا, چادریں چڑھانا شرک نہیں. حالانکہ اس عمل میں شرک کی ساری صورتیں جمع ہو گئی. بڑا بھیانک شرک ہے. تقلید شخصی معاشرے میں عام شرک ہے. ابن جوزی فرماتے ہیں کہ قرآن نے تین قسم کے شرک پیش کیے. ایک یہ شرک جو ربوبیت کا, الوہیت کا, عبادت کا. دوسرا شرک اطاعت کا. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ الْمُشْرِكُونَ. اگر تم نے ان کی اطاعت کی, ان کی پیروی کی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں, تم مشرک ہو گئے. ابی بن حاتم نے کیا کہا تھا کہ قرآن نے کیسے کہہ دیا کہ ہم نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا, ہم نے ان کی کبھی عبادت نہیں کی, کبھی سجدہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کے حلال کو حلال نہیں مانا, ان کے حرام کو حرام نہیں مانا؟ کہا یہ تو تھا. فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ, یہی تو ان کی عبادت, یہی تو ان کی عبادت. یہ سب شرک ہے, یہ تقلید شرک ہے. یہ ساری صورتیں موجود. تو پھر جو اس کی تباہ کاریاں ہیں وہ ہم پر کیوں نہیں ٹوٹیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ کا حق, حق توحید. میرے دوست اور بھائیو, اس حق توحید کو اگر تم پامال کر دو گے تو اللہ تعالی بھی تمہارے سارے حقوق پامال کر دے. تمہیں کیا چاہیے؟ روٹی, امن, سکون, سلامتی, اولاد, شفا, صحت, تمہارے حقوق ہیں, تم کو سب ملیں گے. تم رب کائنات کے حقوق کو پہچان, حق توحید کو پہچان. اس حق کو پامال کر دو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تمہیں کیا چاہیے؟ دشمن کے مقابلے میں تمہیں بے خوفی چاہیے, ملے گی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. اس گھر کے رب کی عبادت کر لو, تمہیں بھوک لگے گی تو روٹی مل جائے گی, تم پر خوف آئے گا تو امن مل جائے گا. اللہ دے گا, اللہ اس کا ضامن, اللہ اس کا کفیل ہے. احفظ اللہ یحفظ کا, تم اللہ کی توحید کے محافظ بنو, اللہ تمہارا محافظ بنے گا. اور اگر تم نے حق کے توحید کو امان کر دیا تو پھر تم کسی نعمت کے مستحق نہیں, اللہ تمہارے سارے حقوق پہ امان کر دے. اور اگر کوئی چیز ملتی ہے تو یہ استدراج ہے, نبی اسلام کے حدیث معنی میں موجود کہ معصیتوں کے باوجود, نافرمانیوں کے باوجود اگر کسی بندے کو روزی ملتی ہے, رزق ملتا ہے, صحت ملتی ہے, آسائشیں ملتی ہیں, تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج, یہ بڑا عذاب ہے. استدراج کا معنی یہ کہ ایک ڈھیل, اللہ ڈھیل دے رہے, رسی دراز کر رہے, اس کے بعد کھینچے گا, پکڑے گا, پھر ایسی پکڑ پکڑے گا, ایسی مار مارے گا, اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. نیکیاں قبول نہیں ہوں گی, عمل برباد, حج برباد, عمرے برباد, نمازیں برباد. میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرماتا ہے سارے انبیاء سے, نہیں اشرکتا لہبت اپنا عمل, کہ انبیاء کی جماعت اگر تم نے شرک کر لیا تمہاری بھی ساری نیکیاں برباد کر دو, ساری نیکیاں برباد کر دو. نبی اسلام کی وہ حدیث جس میں پیر کا اور جمعرات کے روزے کا ذکر, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ پیر کو اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے اور اللہ سب قبول کرتا ہے اور سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے دو انسانوں, ایک شرک کرنے والا اور دوسرا وہ جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کا کینہ ہے, کوئی بغض ہے, حسد ہے, کوئی فراڈ کی نیت ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول نہیں فرماتا. تو مشرق کی سزا, اللہ اس کے عمل قبول نہیں فرما رہا, اس کی نیکیاں برباد ہیں, اعمال برباد ہیں, اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے. ان اللہ لا یغفر یشرک بھی یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ کے دربار میں شرک کرنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں, اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے, زانی کو معاف کر دے, ڈاکو کو معاف کر دے, چور کو معاف کر دے, لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا جب تک شرک کو چھوڑ کر سچے دل سے توبہ نہ کر لے. اس کی کوئی نیکی قابل قبول, اس کی کوئی توبہ قابل قبول. تو کتنی بھیانک سزا ہے, مشرک کے لیے جہنم دائمی ہمیشہ, جنت حرام, حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار, جنت حرام ہے اس پر, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. باقی اعمال میں تقسیم ہے, چھوٹا گناہ بڑا گناہ, شرک میں کوئی تقسیم نہیں, سارے شرک برابر, سارے شرک برابر. جس کی مثال آپ صحیح بخاری کی حدیث سے سن سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ نئے مسلمان سفر پہ جا رہے تھے, جہادی سفر تھا. وہ مکہ کے قریب ایک درخت دیکھا, ذات انوات اس کا نام تھا, تو ان لوگوں نے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا درخت ہمیں بھی دے دیجئے, یہ درخت مشرقین کا ذات انوات, مشرقین کے ہاں یہ درخت متبرک ہے. اور جب وہ کسی جہاد پر نکلتے ہیں, جنگ پر جاتے ہیں, تو اپنا اسلحہ یہاں لٹکاتے ہیں, ان کا عقیدہ ہے کہ اس سے ہم کو مدد ملے گی, کامیابی ملے گی, تو ایسا کوئی درخت ہمیں بھی بنا کر دے کہ ہم بھی وہاں اپنے ہتھیار لٹکائیں اور وہ ہماری فتح کی ضمانت بن جائے. ایک درخت مانگا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا کہ قولکم ھذا کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام, کہ تمہاری یہ بات بالکل بنی اسرائیل کی بات جیسی, دونوں باتیں برابر, تمہاری یہ بات اور بنی اسرائیل کی وہ بات برابر. تمہاری بات کیا ہے کہ ایک درخت ہم کو بنا دیا, ان کی بات کیا تھی اجعلنا الہن کما لہم آلہا, کہ اے موسیٰ جیسا ان کا معبود ہے ویسا ہمیں بھی ایک معبود بنا کر دے. تمہاری بات صرف ایک درخت کی ہے, ان کی بات پورے معبود کی تھی, کہاں ایک درخت اور کہاں پورا معبود, مگر رسول اللہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں باتیں برابر ہیں. حالانکہ تمہارا مطالبہ چھوٹا ہے, ان کا بڑا ہے, شرک یہ بھی ہے, شرک وہ بھی تھا, تمہارا مطالبہ صرف درخت کا تھا ہے, ان کا مطالبہ پورے معبود کا ہے, شرک وہ بھی ہے, شرک یہ بھی ہے, دونوں باتیں بالکل برابر ہیں. انجام کے اعتبار سے کہ وہ بھی مخلد فی النار ہیں, اور اگر تم توبہ نہیں کرو گے، غلطی کا احساس نہیں کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، تم بھی مخلد فی النار رہتے ہیں. لیکن وہ لوگ نئے تھے، توبہ کر لی، عقیدوں کی اصلاح کر لی. تو میرے دوست اور بھائیوں، شرک ایک ایسا گناہ جس میں تقسیم نہیں کہ چھوٹے بڑے کی تقسیم. ہاں، ایک شرک کو چھوٹا کہا گیا ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، اور وہ ہے ریاکاری. ریاکاری بھی شرک ہے. من تصدق یرائی فقط اشرک، دکھاوے کا صدقہ شرک ہے. من سام یرائی فقط اشرک، دکھاوے کا روزہ شرک ہے. دکھاوے کی نماز شرک ہے، اس کو شرک کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اخف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ تم پر مجھے سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کے، چھوٹے شرک. صحابہ مجھے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک شخص نماز شروع کرے اور نماز کو مزین کرے، خوبصورت کرے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ فلاں دیکھ رہے، اس کو دکھانے کے لیے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پکارے گا اور کہے گا کہ اے ریاکار، جس کو دکھانے کے لیے تم نیکی کی تھی، ان کے پاس چلے جاؤ، کوئی جزا ملتی ہے تو لے لو، میرے پاس کوئی جزا نہیں. ساری نیکیاں برباد، نیکیاں برباد ہوگی. یہ شرک اصغر. غور کرو، سب سے چھوٹے شرک کی بربادی کا یہ عالم ہے کہ کوئی نیکی قابل قبول نہیں، سب برباد ہو گئی. تو باقی شرک تو بڑے ہیں، وہ کس طرح برباد کریں گے، کس طرح بندے کو تباہ کر دیں گے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اجتماعی نقصانات، انفرادی نقصانات دنیا کے آخرت کے ناقابل شمار ہیں، ان کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے. اس لیے توحید کی آواز بلند کیجیے، شرک کی تفنید کیجیے، اور اپنے آپ کو پہلے بچانے کی کوشش کیجیے، بچانے کی کوشش کرو. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، فروہ بن نوفل کی روایت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے پوچھا، فروہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بستر پہ جاؤں تو کیا پڑھوں، جب سونے کے لیے جاؤں کیا دعا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو، یہ سورت پڑھو ضرور. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس سورت کی تلاوت کرو. اور ساتھ ہی فرمایا کہ فانھا براۃ من الشرک، اس سورت کی تلاوت سے اللہ تمہیں اس شرک سے بری کر دے گا جو شرک انجانے میں ہو گیا. انجانے میں ہو گیا، تمہیں اللہ بری کر دے گا اس شرک سے. تو کثرت سے یہ سورت پڑھیں، کیونکہ شرک اخفا من دبیب النمل، چونٹی کی آہٹ سے زیادہ مخفی حملہ کرنے والا. تو اس سے تحرر ضروری ہے، شرک کی پہچان ضروری ہے، تاکہ شرک کو پہچان لینے کے بعد ہم ہر شرک سے بچ جائیں جس کو قرآن و حدیث نے پیش کیا، جس کو ہم نے پہچان لیا. اور اگر کوئی چیز ہم سے انجانے میں واقع ہو جائے، بے خبری میں واقع ہو جائے، تو سورہ کافرون پڑھے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی شرک سے ہم کو بری کر دے اور پاک کر دے. تو الفاظ کے لحاظ سے، فکر اور سوچ کے لحاظ سے، عمل اور عبادت کے لحاظ سے، شرک کی جو بھی صورتیں بن سکتی ہیں ان سے اجتناب کرو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی توحید کی اصلاح کرو، کیونکہ توحید کامیابی کے لیے ضروری.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم، جید علماء کرام کی تقاریب، نت نئے جہادی ترانوں کے والیم، صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز، القادسیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور. فون 7230549.